أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. حضرات اس سے پہلے بھی کئی بار حیدرآباد آنا ہوا، اگرچہ اب کافی طویل عرصے کے بعد موقع ملا ہے تو اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ میری عمر 78 برس ہو رہی ہے اگلے مہینے اپریل میں، اور طرح طرح کے عوارض جو ہیں وہ لاحق ہیں، بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو اب کچھ زیادہ زندگی کا کے آثار نہیں ہے، تو کچھ پتہ نہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی بات آپ کو بتا کر جاؤں. دیکھیے، یہ سورہ حجرات کی دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہے، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15. آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ مقام سورہ حجرات کا اس اعتبار سے قرآن مجید میں اہم ترین مقام ہے، خاص اس پہلو سے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ترین ہے، لیکن ہر مقام جو ہے کسی خاص اعتبار سے اہم ترین ہے. وہ خاص پہلو کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلم اور مومن، اسلام اور ایمان ایک ہی بات ہے، مترادف ہے. مومن کہہ لو، مسلم کہہ لو، ایک ہی بات ہے. یہاں قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایمان اور اسلام جو ہے ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ چند جوڑے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات میں کہ جن میں دو کا جو جوڑا ہے تو دو الفاظ ہم معنی بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. جہاد اور قتال ہم معنی بھی ہیں، مختلف بھی ہیں. نبی اور رسول ہم معنی بھی ہیں، مختلف بھی ہیں. اسلام اور ایمان ہم معنی بھی ہیں، مختلف بھی ہیں. اور علماء نے ایک فارمولہ بتایا ہوا ہے، اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. اگر یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ دور فاصلے پر آئے تو ان کا مفہوم ایک ہی ہوگا، ساتھ آ جائے تو مختلف ہوگا. اور دوسری بات یہ یہ ان میں عام اور خاص کی نسبت ہے. مسلم عام ہے، مومن خاص ہے. یعنی ہر مومن تو لازم المسلم ہے، ہر مسلم لازم المومن نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو متفق علیہ ہیں علماء کے مابین، جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں، بالکل متفق علیہ ہیں کہ یہ جوڑے اس شکل میں ہے کہ اذا اجتماع تفرقا واذا تفرقا اجتماع. قریب قریب آئیں گے تو مختلف معنی ہوں گے، دور دور آئیں گے تو ایک ہی معنی ہوں گے. اور نمبر دو یہ کہ ان میں عام اور خاص کی نسبت ہے. رسول خاص ہے، نبی عام ہے. ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. مومن خاص ہے، مسلم عام ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں. اب سمجھیے اس کا پس منظر کیا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ ابتدائی چند سال اور آخری چند سال ان کا اگر تقابل کریں گے تو کیا نظر آئے گا. وہاں آپ کی دعوت، تبلیغ، محنت، مشقت، دن رات، لیکن کوئی ایک ایک کر کے بمشکل ایمان لا رہا تھا. 10 سال میں 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. آخری 3 سال جب مکہ فتح ہو گیا، اب فوج در فوج آ رہے ہیں. فلاں قبیلے کا وفد آ گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. فرامل یہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ فرق ہے نا ذہن میں، اس میں بھی کوئی نئی بات تو نہیں میں نے کہی. پہلے تو ایک ایک کے لیے حضور جھولی پسار کے دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہ میری جھولی میں عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو ڈال دے، ان دونوں میں سے ایک کو تو ایمان کی توفیق دے ہی دے. دن رات کی محنت اور مشقت، بڑی مشکل سے ایک ایک دو دو کر کے لوگ ایمان لا رہے. اور وہاں کیا ہوا، پورے پورے قبیلے. قرآن لفظ استعمال کرا افواجا، ورائے تنہا سے یا قرون فی دین دائے افواجا، فوج در فوج. یہ کیوں ہوا ایسا؟ مکی دور میں ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. نوجوان ہو تو گھروں سے نکال دیے جاؤ گے، بھوکے رکھے جاؤ گے، زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دیے جاؤ گے. ایسا بھی ہوا ہے کہ انگارے بچھا کر بتایا گیا ہے زندہ آدمی کو، حضرت خباب العرب کو رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی کیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما شوہر اور بیوی. ان حالات میں ایمان لانا کو آسان کام تو نہیں تھا. مطلب کیا ہے؟ یقین پہلے پیدا ہوتا تھا، بعد میں اقرار کرتے تھے. جب تک وہ یقین اس درجے کا پیدا نہ ہو جائے، کون ہمت کرتا کہنے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حالات بدلنے شروع ہوئے ہجرت کے بعد، رفتہ رفتہ. اب اسلام لانے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. حضور کی تو گویا کہ پورے عرب کے اندر ایک طرح کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے. اب فوج در فوج آ رہے. لیکن کیا یہ فوج در فوج آنے والوں میں وہ یقین والا ایمان تھا؟ یہ سوال تھا. اس میں یقیناً 3 قسم کے انسان تھے. ایسے بھی تھے جو یقین کے ساتھ ایمان لائے، اس میں آپ نفی نہیں کر سکتے. ایسے بھی تھے جنہوں نے سوچا کہ اب ہماری مخالفت، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لہذا اس وقت تو سر جھکا لو، ذرا حالات بدلیں گے تو پھر نپٹیں گے محمد ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولوشن. اس وقت تو انقلاب مکمل ہو رہا ہے حضور کا، It's no use continuing resistance. اب resistance کا فائدہ کوئی نہیں. لہذا نیچے ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ, پھر نمٹ لے. یہ منافقانہ انداز تھا. اور تیسری شکل یہ بھی تھی کہ نہ ایمان پیدا ہوا نہ نفاق. لیکن بس ٹھیک ہے بھائی, پورا قبیلہ جا رہا ہے, اب ایمان لے آتے ہیں. وہ ان کی نیت جو ہے بعد میں فساد پیدا کرنے کی نہیں تھی, نہ مثبت طور پر ایمان آیا تھا. اب آپ نے اگر گراف کا معاملہ پڑھا ہو اسکولوں کے اندر, تو گراف میں کیا ہوتا, درمیان میں زیرو, اور ادھر چلیں گے پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو, ادھر مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو. ٹھیک, یہ پلس ون پلس فائیو ایمان, مائنس ون مائنس فائیو نفاق. لیکن سینٹر میں او جہاں ہے زیرو, نہ نفاق نہ ایمان. وہ ہیں لوگ جن سے یہاں بات ہو رہی ہے. یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نہیں تم ایمان نہیں لائے. ڈونٹ ڈسیو یور سیلف, اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. یوں کہو گے ہم اسلام لے آئے, ہم اس مسلمان ہو گئے. ہاں, بدنیت ہی تمہاری نہیں ہے, اس لیے ہم تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے. ورنہ دیکھیے موٹی سی بات یہ کہ بغیر ایمان کے اعمال کیسے قبول ہو جائیں گے. فرمایا ان اللہ غفور رحیم, اللہ غفور ہے رحیم ہے, رعایت کر رہا ہے کہ اگرچہ مثبت طور پر ایمان تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا ہے, لیکن اگر عمل کرو گے, نمازیں پڑھو گے, روزے رکھو گے, زکات دو گے, اسلام پر عمل کرو گے, تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ گویا کہ ان کے لیے رعایت ہے. جو منافق ہے اس کا کوئی قول جو ہے کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں. اب اس نقطے کو یہاں بیان کر کے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں, وہ کس کیٹیگری میں ہیں بتائیے؟ مومن ہیں کہیے, نہیں ہے, یا قرآن جھوٹا ہے اور یا یہ مومن ہیں. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے تو سب سے اونچے تم ہی ہوگے. ہم اونچے ہیں کہ نیچے؟ 1.5 ارب ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت ہے؟ Do we have any position in the committee of nations? Do we have any say in the world affairs? ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے, ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں, ہمارے بجٹ وہ بناتے ہیں. حکم آتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ, حکم آتا ہے بجلی کا ریٹ بڑھاؤ. یہ کیا ہے, کیوں ہے زلیل؟ اور اگر خون بہ رہا ہے پوری دنیا میں, صرف مسلمان کا بہ رہا ہے, ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو. 60 سال سے کشمیر میں اور فلسطین میں خون بہ رہا ہے, یہ پچھلے 10 سالوں سے افغانستان میں جو کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا, اس سے پہلے صومالیہ, بوسنیا, چچنیا, کوسوو, فلپائنز, ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم, یہ میں نہیں کہتا کہ مومن کوئی بھی نہیں ہے, نہیں قدر نہیں, مومن ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں. 99.9% ریکرنٹ ہم صرف مسلمان, منافق بھی نہیں ہے. اللہ کا چور ہے, اللہ کو دھوکہ دینا ہمارے پیش نظر نہیں ہے. بس وہ ایک ریلا چلا تھا, جب فتح ہو گئے چلو بھائی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, چلو بس اطاعت قبول کر دو. ہمارا کیا ہے بھائی, وہ ولادت کی بنا پر ہم مسلمان ہو گئے, ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, مسلمان ہیں اللہ وغیرہ. اس سے زیادہ میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی حقیقت ہے؟ تلخ باتیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ نوارا تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کامیابی، تلخ باتیں کیسی پڑتی ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو تب ہوگا جو دل میں یقین بن جائے. ابھی تک تو ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، تم زبان سے کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے بچپن میں یاد کیے ہوں گے نا، ایمان مجمل ایمان مفصل. کتنے حضرات کو یہ یاد ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. یہ حال ہے ہماری دین سے دوری. اس مجمع میں سے بمشکل 10 آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے. ایک زمانے میں ہماری تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوتا تھا. آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، نورانی قاعدہ پڑھیے، وہاں سے شروع ہوگا نا آگے بات. اور ساتھ جو ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں تعلیم الاسلام تصاول موم چوم چار. ہماری بچپن میں تو تربیت ایسی ہوئی تھی. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لا رہا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور میں اس کے سارے احکام قبول کرتا ہوں. اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور یقین کر رہا ہوں دل سے. یہ دو حصے ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا. صرف اقرار باللسان ہے تو مسلمان تو ہو گئے، مومن نہیں ہوگا. مومن تب ہوگے جب وہ ایمان دل میں داخل ہو کر آپ کے روح آپ کے قلب کو منور کر دے گا ایمان سے، یقین کی شکل. انگریزی والوں کے لیے لفظ کنوکشن، کنوکشن. آج ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنے غریبان میں جھانکے، ایم آئی کنوینسڈ آف ریزرکشن؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھوں گا؟ اگر دیانت کے ساتھ جواب دیں گے تو بہت کم تعداد ہوگی جو کہہ سکے ہاں مجھے یقین. عقیدہ ہے، والدین سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، ایک ہے اسلام، اس کا دار و مدار اقرار و باللسان ہو گئے. اس میں دل کو اندر جھانک کر ہم نہیں دیکھ سکتے یقین ہے کہ دیکھتے ہیں پتہ نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں اسے مسلمان ماننا پڑے گا. الا یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بدبخت تو ختم نبوت کو نہیں مانتا، پھر نفی کریں گے، پھر تکفیر کریں گے، یا کوئی اور ایسی بات جو ہے وہ مانتا ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے، تب وہ تکفیر ہوگی. ورنہ اف وی ڈونٹ نو اینی تھنگ ایلس ایکسپٹ دیٹ ہی از witnessing, testifying that there is no God except Allah and Muhammad is his prophet, he is a Muslim. Hindu ho, Sikh ho, Parsi ho, Yehudi ho, Isai ho, jaise khat khicha hua pehle udhar tha aur jaise hi kaha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, us khat ke idhar aa gaya. Abhi chahe usne koi namaz nahi padhi hai, koi roza nahi rakha hai, موت آئے گی تو وہ اسلام کی موت شمار ہوگی، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. یہ اسلام کے بہت قیمتی شے، معمولی شے نہیں ہے، ہمیں مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے. کل یہاں ایک نشست میں ایک صاحب نے جو یہاں پہلے ہندو ہوتے تھے ابھی مان لائے ہیں، اپنا تعارف کرایا، بڑی خوشی ہوئی. کہ کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ اور ذرا سوچئے اگر ہماری بدقسمتی سے اللہ ہمیں بھی ہندوؤں یا سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو ایمان لاتے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ قانونی نظام جو ہے اسلام کا وہ اقرار باللسان پر ہے، اس میں تصدیق بالقلب زیر بحث آ ہی نہیں سکتا، بیکاز اٹ از ناٹ ویریفائبل، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ایمان ہے کہ کیا، پتا نفاق ہے یا ایمان ہے، ہمیں نہیں پتا، اندر ہے وہ تو اللہ جانے وہ جانے. ہاں کوئی جرم کرے گا سزا دی جائے گی، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ کہ مسلمان ہے. ہاں اس مسلمان کو چار عبادات کی پابندی کرنی پڑے گی، نماز، روزہ، حج، زکات. چاہے وہ منافق ہے، اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتا ہے تو یہ چار باتیں کرنی پڑے گی، اور یہ چار جب کلمہ شہادت کے ساتھ مل جائیں تو یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اسلام ہے، اسلام کا نظام ان چیزوں پر قائم ہے، ہمارا معاشرہ ان کی گرد گھومتا ہے. صحیح اسلامی معاشرہ ہو وہاں سارے نظام الاوقات نماز کی گرد گھومیں گے، بھائی ظہر کے بعد، بھائی میں عصر کے بعد آ جاؤں گا، اس کا تو سارا ٹائم ٹیبل چلے گا نماز کے ساتھ، وہ تو بنا ہوا ہے نمازوں کے نظام کے ساتھ. لیکن یہ قانونی اسلام ہے. ایمان تب ہوگا جبکہ دلوں کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ یقین پیدا کیسے ہو. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے مومن مانے، میرا ایمان اکنالج کیا جائے، تسلیم کیا جائے. واٹ آر دی کنڈیشنز اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ دس ایمان اینڈ ویئر فرام ٹو گیٹ اٹ، کہاں سے ملے گا؟ کوئی سپر مارکیٹ ہے جہاں سے ایمان مل جائے؟ ہے. وہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی بھی آسات لائے. قرآن کو پڑھو لیکن ترجمہ نہیں، قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھو. ترجمے کے اندر تاثیر نہیں رہتی. آپ غالب کا ایک شعر سنیں اور جھوم جائیں کیا بات کہی ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے وہ پھسپھسا ہو جائے گا. قرآن کو اپنی آنکھ سے، قرآن کے اپنی زبان میں پڑھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، بہت عمدہ شعر ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو ڈائیو ڈیپ. بقول علامہ اقبال، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان. اور آپ صرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا آپ نے، اس سے یہ ثواب تو مل جائے گا آپ کو. آپ نے وقت لگایا ہے، بیٹھے ہیں، وضو کیا ہے، قرآن کھولا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ثواب ملے گا، ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا. ایمان نہیں آ سکتا اس سے. قرآن ذریعہ ایمان کا. اچھا، اب یہ کہ سوال پیدا ہوا، اس آیت پر مکمل کر دوں مختصر، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس حال میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے، تو اس زیرو لیول پر اگر تم عمل کرو گے نماز، روزہ، حج اور زکات، تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا اور اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم. اگر وہ قانون پر بات کرے تو پھر کسی کا کوئی عمل قبول ہونا نہیں چاہیے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو. ایمان نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، بدنیتی بھی نہیں ہے، اور عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے گا. اس میں تبشیر بشارت دے رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے لیے خوشی کا پہلو ہے نا، ایک تلخی بھی ہے. عمل ہونا چاہیے مکمل، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل. نماز تو میں پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، سودے کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا، دفع ہو جاؤ بھائی. That obedience has to be total. Surah Baqara ke 85th ayat mein aise kaan khol diye gaye hain. Afatu'minuna bi ba'dhi kitabi wa takfuruna bi ba'dh. Tum hamari kitab ke ek hisse ko mante ho aur ek ka kufr karte ho. Namaz kisne farz ki? Quran ne. Aur sood kisne haram kiya? Quran ne. تم نے ایک حکم کو مانا اور ایک کو اپنے پاؤں تلے رون دیا. فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب. تو جو شخص بھی یہ رویہ اختیار کریں گے ان کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. علماء موجود ہیں یہاں، اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک. Obedience has to be total. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے چچا بھائی تم 16 آنے میرا دین نہیں مانتے، چلو 12 آنے ہی مان لو، 10 آنے نہیں، دفاع ہو جاؤ. اٹس اے پیکج ڈیل، لیو اٹ اور ٹیک اٹ. لینا ہے پورا لینا ہوگا، نہیں تو جاؤ. اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے، تمہیں اللہ کی غرض ہے. تو میں نے آپ کو بشارت بھی دی، کیا؟ کہ اگر آپ محسوس کریں کہ وہ یقین والا ایمان تو دل میں نہیں ہے، تب بھی آپ عمل کرتے رہیں تو عمل کے اجر و ثواب سے آپ محروم نہیں ہوں گے، لیکن عمل مکمل ہوگا. کسی وقت کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لے، اللہ اللہ خیر کر لو، مستقل انڈا لگا کر بیٹھ جانا کسی ایک گناہ پر، وہ بھی آپ کو باہر نکال. اب اگلی آیت میں آ رہا ہوں. فرض کیجئے کچھ لوگوں نے یہ آیت سن کر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وہ کہتے ہیں جناب ہمیں بتایا جائے مومن ہونے کی شرائط کیا ہے، واٹ آر دی پری ریکوزٹس ٹو بی ایکسپٹڈ ایز اکنالج ایز مومن. میں تو چاہتا ہوں مومن، میں صرف مسلمان نہیں رہنا چاہتا، میں مومن بننا چاہتا ہوں. کیا شرط ہے اس کی؟ لہذا اگلی آیت قرآن مجید کی اس مضمون پر موسٹ پروفاؤنڈ آیت. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا عباد ہو. اور نمبر دو، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ. دو شرطیں پوری ہوں گی تو مومن قرار پاؤ. یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے. گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ اٹس این انٹیگرل پارٹ آف ایمان، جزو لا ینفک ہے. جہاد نہیں تو ایمان نہیں. لیکن اس جہاد کے معنی کیا ہے؟ بدقسمتی سے وہاں بھی وہی دھوکہ ہم کھاتے ہیں. جہاد اور قتال بھی ویسے جوڑا ہے، ایک قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے معنی کوشش، اسٹرگل، جد و جہد، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، اور قتال تلوار سے. سورہ صف میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، هل ادلكم على تجارت تنجيكم من عذاب الیم، بتاؤ تمہیں وہ تجارت وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے، جہنم سے بچا دے. چاہتے ہو؟ Do you want to be saved؟ تو جواب اب دیا خود ہی، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر جیسا کہ اس کا حق ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. جہاد نہیں تو نجات نہیں، جہنم سے چھٹکارا نہیں. یا قرآن کو چھوڑ دیجئے یا میری بات مانیے. قرآن نے سوال کیا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، عذاب علیم سے اس تجارت کے بغیر بھی چھٹکارا ہو تو اگلی آیت بے معنی ہو گئی. پھر قرآن کہتا ہے نجات چاہتے ہو تو دو شرطیں پوری کرو، ایمان دل میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور جہاد عمل میں، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہاں اس جہاد کی منزلیں ہیں مختلف. ٹاپ کی منزل قتال ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ کر باطل سے جنگ، باطل کا قلع قبا کرنے کے لیے اپنے جان، اپنی جان کا رسک لے کر میدان میں آ جانا ہے. دس از دی ہائیسٹ لیول آف جہاد اینڈ دس از کالڈ جہاد، قتال فی سبیل اللہ. اور سورہ صف جو ہے اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے، کل 14 آیتیں ہیں، اس میں جہاد اور قتال دونوں کا ذکر. جہاد کی آیت آپ کو سنا دی اور قتال کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر کہ گویا سیزہ پلائی ہوئی دیوار، کوئی پیچھے ہٹو قدم ہٹانے کو تیار نہیں. یہ ہے قتال. آخری منزل قتال، لیکن جہاد کی منزلیں جو ہیں اس سے نیچے بھی ہیں. اس پر میرا کتاب کا ہے حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، اب یہاں تو نہیں ہوگا کچھ، لیجئے پڑھیے، ایسٹس ہیں، تقریریں ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، سی ڈیز ہیں. میں اس وقت مختصر کروں گا. ایک جہاد آپ کو کرنا پڑے گا خود مسلمان ہونے کے لیے، اگر حقیقی مادی میں مسلمان ہونا چاہیں، اور اگر 100% اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیں. نفس کے خلاف بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، شیطانی قوتوں کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا. آپ رشوت دیتے تھے، گھر والے جو ہے پراٹھوں کا نشاستا کرتے تھے، آپ نے طے کیا اب نہیں لوں گا، وہی لڑے گی آپ سے، تمہارا دماغ خراب ہوا. فلاں حاجی فلاں یہ اور فلاں وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ اب وہ پراٹھا نہیں مل رہا، سوکھی روٹی مل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو، تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں. وہ تو چاہیں گے اچھا سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا کھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ہو، عمدہ سے عمدہ فرنیچر ہو. وہ گھر میں آئے تو اس پر رو پڑ جائے کہ کیسا شاندار گھر میں آئے ہو، ان کی تو خواہش کیا ہوگی. وہ تمہیں کہیں گے لاؤ حرام سے. پھر نفس سے اندر بیٹھا ہوا، یہ شیطان سے کم تو نہیں. مولانا روم فرماتے ہیں، نفس ماں ہم کم تر فرعون نیست، لیکن ارعون ارعون نیست، میرا دل فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا، الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری ہے. میرا نفس کہتا ہے یہ جو ہے تمہارا 5.5 فٹ کا ہو جو ہے اس پر میری ہوتی ہے. یو ہیو ٹو اوبے می. یہ دوسری بات ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلا. میں درویش میں میں کچھ ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے اندر نفس یہی کہتا ہے میں مالک ہوں، میری مرضی چلے گی. تو پہلی بات تو یہ،
کہ اطاعت کاملہ کے لیے بہت بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، اور شیطانی قوتیں بہکانے میں لگی ہوئی ہیں. اگلا جہاد اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا جہاد. خود مسلمان بن گئے ہو اور یہ پیغام پہنچاؤ دوسروں تک. تو محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے عربوں کے لیے نہیں بھیجا تھا صرف، پوری دنیا کے لیے بھیجا تھا. اور محمد یہ کام آپ کے ذمہ لگا کر گئے. یہ کام آپ نہیں کرتے اور امتی بنے پھرتے ہیں. حق کہنے کا امتی آپ نے تو فرمایا حجۃ الوداع میں، فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے. آن مائی بہاف. آج اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے اور بہاف آف محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرض ان کا ہے، وہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے. لیکن جیسے کہ آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی دوسرے صحابہ بھی تو تبلیغ کر رہے تھے نا حضور کے ساتھ. ابو بکر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد چھ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے، کیونکہ ان کا تعلق تھا ایلیٹ کلاس سے، جو وہاں کا اونچا طبقہ تھا. عشرہ مبشرہ جو ہے وہ بھی اونچے طبقے کے صحابہ ہیں، دس کے دس، ان میں سے چھ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان. تو یہ ہے دوسرا حکم. اور جو اس کا پیمانہ ہے میں بتا دوں آپ کو، جس پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوشش ہوگی. اگر ایک ایک فرد نوع بشر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچتا تو مجرم کون؟ امت محمد. ذرا نقشہ آپ کو دکھا دوں میں حجۃ الوداع کا، 23 برس کی محنت شاپ کا کام حاصل ہے، 225,000 مجمع ہے. آخری خطبہ دیا ہے، ایک ایک بات کو تین تین دفعہ فرماتے تھے، ادھر رخ کر کے کہا اور پھر اس سے آگے کھڑے ہوئے آدمی نے آگے پہنچایا، وہ آگے چلنا گیا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پھر سامنے منہ کر کے آپ نے رخ کر کے پھر دوہرایا، پھر مغرب بائیں طرف. اسی لیے گنتی کے چند الفاظ ہیں. اپنی تعلیم کے اہم نکات کو دوبارہ دوبارہ دہرا کر پھر آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اب میں حیران ہوتا ہوں، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کو سوال کرتے تھے تو جواب بہت مختصر، وہ شوخ اور چلبلے طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ وہ جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تمہارا جو کچھ. یہاں حضور نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، تو جواب چار دیے، انا نشهد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. ہاں حضور ہم گواہ، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. قرآن تو اللہ کی امانت آیا تھا آپ کے پاس، ساتھ تو ہمارے لیے آپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا تھا نا، اور آپ نے گمراہی کے اندھیارے چھانٹ دیے. تین دفعہ یہ سوال کیا، الا هل بلغت، اور تین دفعہ جواب دیا، پھر انگشت شہادت آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے. میں آج سبک دوش ہو گیا. یہ سبک دوش آپ اسے کہتے ہیں، کندھے پر بوجھ تھا وہ اتر گیا، دوش کندھا، سبک دوش. فرمایا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آیا. فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں نہیں ہے. جو یہاں نہیں ہے میں وہ بھی آگے جو اس وقت دنیا میں تھے انسان، اور وہ بھی آگے جو قیامت تک آئیں گے. ان تک تبلیغ کی ذمہ داری حضور نے منتقل کی ہے امت مسلمہ کے نام. اور یہ آپ نے گواہی کیوں لی؟ ذرا سوچئے لوگوں سے گواہی کیوں لی؟ آپ کا بھی تو محاسبہ ہونا ہے قیامت کے دن. آپ یہ نہ سمجھیے کہ رسولوں کا محاسبہ نہیں ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا دینا؟ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ عیسیٰ کچھ بھی ہوں، اللہ کے مقابلے میں تو بندے ہی ہوں. حضور کا مقام کتنا ہی اونچا ہو، اللہ کے تو بندے ہیں. العبد عبد وان تعرج رب رب وان تنزل. چنانچہ اس لیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے سے کہ بھائی میرا بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ کام جو ہے کل شام تک ضرور کروا دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کام نہیں ہوا، اب آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر گئے اس عزیز کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے میرا کام نہیں کیا، میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب آپ پتاسے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب غصہ کس پر آئے گا؟ بولیے، پیغام بر پر. بھلے آدمی تمہارے ذریعے میں نے پیغام بھیجا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کی ذمہ دار تم ہو. یہ ہے وہ، میں نے کہا تھا امت مسلمہ ذمہ دار ہوگی. دنیا تو کہے گی اللہ ان بدبختوں نے تو تیرے دین پر خود عمل نہیں کیا، یہ نمازیں پڑھتے رہے، تیرا دین تو کہیں قائم نہیں کیا، تیری حکومت کہیں قائم نہیں کی، تیری شریعت کہیں نافذ نہیں کی، ان کا سارا کاروبار سود پر چلا ہے، یہ بدبخت ہمیں کیا پہنچاتے؟ دے آر ریسپانسبل. سن رہے میری بات؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کڑوی باتیں کرنی ہے مجھے آپ سے. نوارا تلخ تربی دن جز وقت کامیابی، یہ ہے جہاد. اور تیسرا مرحلہ جہاد کا سب سے کٹھن ہے. پہلا کیا تھا؟ خود 100% مطیع بننے کے لیے نفس کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف اور بدی کی قوتوں کے خلاف جہاد، تلوار سے نہیں، وہ جہاد قرآن سے ہوگا. فلا تطع الکافرین وجاہدہم جہادا، جاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی، آپ یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے، ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، یہ آپ کو بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں. آپ کا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے جاری رہنا چاہیے، جہاد بالقرآن، میری کتاب ہے. دوسرا جہاد، دین کی دعوت و تبلیغ، محنت کرنی پڑے گی، دین سیکھو گے تو پہنچاؤ گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. میں نے اپنی زندگی کے 60 برس اس کام میں لگائے، میں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے درس قرآن دے رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ سمجھا ہے تو سمجھا سکتا ہوں نا، پڑھا ہے تو پڑھا سکتا ہوں. اور آپ سوچئے، امت کے ہر نوجوان کے لیے حضور کا یہ قول کس قدر اہم ہے. ہمارے دماغوں میں کیا کیریئر، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کمپیوٹر سائنس کی پی ایچ ڈی کر لے، اکاؤنٹنٹ بن جائے، سی آئی اے بن جائے، اے سی سی ایم کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کامرس پڑھ لیں، کبھی یہ جس کو حضور کہہ رہے بہترین لوگ، بہترین، دی بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ دین ٹیچ، اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے. میں سخت بات کہنے لگا ہوں لیکن پہلے نرم کر دوں, یہ آپ کا جان بوجھ کر فیصلہ نہیں ہے.
غیر شعوری طور پر تو آپ حضور کے اس دعوے کی تکذیب کر رہے ہیں, غیر شعوری.
آپ نے تو کوئی اور کیریئر انتخاب کیا ہے. میں نے انتخاب شدہ کیریئر چھوڑا ہے. کس لیے؟ اس قرآن کے پیغام کو آپ کرنے کے.
اب تیسرا جو میں کہہ رہا سب سے مشکل کام, دین کی صرف تبلیغ نہیں, دین کو قائم کرو, نظام برپا کرو. سچا کمیونسٹ صرف وہی شمار ہوتا تھا جو کمیونسٹ انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگائے,
ورنہ کیا کہتے ہیں جھوٹ ووٹ کا کمیونسٹ بنا پھرتا, کہاں کا کمیونسٹ ہے, یہ تو خود سرمایہ دار ہے, کہتے تھے کہ نہیں.
کہاں ہے اللہ کا دین؟
میری بات پر غور کیجئے, ہم ایک انچ زمین بھی زمین کا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں دنیا سے کہہ سکے آؤ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین, یہ ہم نے نافذ کیا ہے. ناٹ اے سنگل اسکوئر آف انچ اور دی ہول آف دی پلانٹ. مذہب کے اعتبار سے اسلام پھیل رہا ہے, نماز روزہ حج زکات ہو رہا ہے, 30-30 لاکھ کا حج, 30-30 لاکھ جو ہے وہ عمرہ کر لیتے ہیں رمضان میں, مذہب یہ پھیل رہا ہے. دین کہاں ہے بھائی؟ وہ نظام جس کو غالب کرنے کے لیے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دفعہ یہ الفاظ آئے حضور کے لیے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. کسی اور رسول کے لیے یہ لفظ نہیں آئے ہیں, نوٹ کر لیجیے. ہاں کچھ الفاظ کامن بھی ہیں, سب رسول سب نبی بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, داعی اللہ بھی ہے, چراغ منیر بھی ہے اپنی اپنی جگہ پر, اور یہ کہ معلم ہے, مربی ہے, مزکی ہے, سب کچھ ہے. یہ حیثیت ہے صرف محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. انقلاب برپا کرنا, نظام قائم کرو, اور نظام قائم کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے پہلے سے جو ایگزسٹنگ نظام ہو اسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا پڑے گا. دو نظام ایک جگہ نہیں رہ سکتے, مذہب 100,000 ایک جگہ رہ سکتے. ٹھیک ہے بھائی, تمہاری مسجد ہے, ہماری مسجد ہے, تمہارا یہاں پہ یہ ہے مندر ہے, جاؤ یہ سنگاگ ہے, جاؤ یہودیو یہ چرچ ہے, جاؤ وہاں, اور یہ اور ہے وہ ہے اور جاؤ. کوئی اعتراض ہے؟ امریکہ میں ہے مسلمان گئے انہوں نے مسجدیں بنا لی, ہندوؤں نے مندر بنا لیے, سکھوں نے گرودوارے بنا لیے, سنگاگ تو ہے ہی ہے ان کے چرچ. مذہب 100 بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں, نظام 2 بھی نہیں رہ سکتا. نظام ایک ہی ہوگا, اللہ حاکم, اس کی شریعت قانون, سیاسی نظام اسی کے مطابق, سماجی نظام اسی کے مطابق, اقتصادی نظام, سود ختم, جوا ختم, منشیات ختم, فحاشی ختم, 4 چیزیں ختم کر دو ٹھیک ہے, آگے محنت کرو, بھاگ دوڑ کرو, کمائی کرو, بٹ ود ان دیز 4 والز ان کو کراس نہیں کر سکتے. لیکن آج کہاں ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں, نوجوان پوچھتے ہیں, یہ آپ کہتے ہیں سود حرام ہے, دکھائیے تو صحیح کہیں دنیا میں کسی جگہ پر غیر سودی نظام ہے. بھائی نہیں مانتے ہم, رہا ہے. اس نظام کو برپا کرنا جو ہے یہ مشکل ترین کام ہے دنیا میں. اب میں آخری بات پہ آ گیا ہوں. پہلی منزل تھی اسلام, اس پہ 5 باتیں گنوائی تھی نا, بنی الاسلام و علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ لیول جو ہے جہاد کا، اس پر بھی پانچ باتیں ہیں لیکن کوئی جانتا ہی نہیں، عالم دین نہیں جانتے. میرے علم میں جب میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، جب پہلی مرتبہ وہ حدیث آئی جو میں سنانے چلا ہوں، تو میں نے ایک محدث جو وہاں کے دار العلوم میں حدیث کے استاد تھے ان سے پوچھا کہ مجھے حوالہ چاہیے اس کا، یہ کس کتاب میں ہے؟ کہنے لگے الفاظ بڑے نامانوس ہیں، مطلب یہ کہ ان کے خیال میں وہ حدیث نہیں تھی، یا حدیث کم سے کم یہ کہ کوئی ایسی اہم نہیں تھی کہ جو ان کی نگاہ میں ہوتی. بعد میں مجھے معلوم ہوا مشکات شریف کے اندر موجود ہے. انی آمرکم بخمس، حضور نے فرمایا، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گرامی، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، بالجماعت، جماعت کی شکل میں ہو رہا ہوں، والسمع، امیر کا حکم سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو، والہجرت، اور ہجرت کرو، والجہاد فی سبیل اللہ. دیز آر دی فائیو پری ریکوزٹس آف دی لیول آف ایمان، دوز آر دی فائیو پری ریکوزٹس ایٹ دی لیول آف اسلام. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ایمان. اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد بغیر جماعت کے تو ممکن نہیں ہے. اکیلا چنا جو ہے بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا، اگر اکیلا آدمی کر سکتا تو ہر نبی کر کے جاتا، اگر ساتھی نہیں ملے تو کیسے کر دے، یہ تو جماعت کرتی ہے. حضور کو صحابہ کرام ملے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی، تب ہوا کام. موسیٰ کے ساتھ 600,000 آدمی نکلے تھے مصر سے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، ایکسوڈس میں ہوا تھا فرعون کی بربادی کے بعد جو مصر سے نجات ملی ہے، 600,000 پیپل. تورات میں ہے یہ، 12 قبیلوں کی نفری دے رکھی ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے، اتنے بوڑھے وغیرہ وغیرہ، 600,000. جب آیا جنگ کا مرحلہ، قتال، اب جب قتال، یہ جہاد اب قتال میں بدل رہا ہے نا، 2 آدمی نکلے صرف 600,000 میں. 2 رسول تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، والسلام. 2 اور نکلے ہیں، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ، 2 اور. تو کیسے جنگ ہوتی؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ بدر کے اندر 1,000 کا لشکر آ رہا تھا اور 313 نہتے ہتھیار بھی نہیں تھے، ٹکرائے. یہ ہے قتال، لیکن اس کے لیے پہلے جماعت ضروری ہے، مضبوط جماعت، ڈسپلن والی جماعت، اور ڈسپلن فوج والا. فوج کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے، نو آرگیومنٹ. اگر کوئی سپاہی پوچھے اپنے افسر سے، میں ٹھیک ہے جی آپ کا حکم مانوں گا، پہلے مجھے سمجھائیے کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں، حکمت کیا ہے اس کی؟ وہ فوج شمار ہوگی. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، وائی کا سوال کرنے کا تمہارا کام بھی نہیں ہے. دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، کرو اور مرو. یہ سب ہوتا، یہ قرآن حدیث میں یاد دیا ہے، بیعت لی ہے حضور نے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم. مجھے رونا آتا ہے علماء کی جماعتوں پر، کسی جماعت کی بنیاد اس حدیث پر نہیں ہے. وہی مغرب سے آیا ہوا نظام، یہ ممبرشپ ہو رہی ہے اور یہ ووٹنگ ہو رہی ہے، اور ووٹنگ سے 2 سال کے لیے اور 4 سال کے لیے صدر یا امیر منتخب ہو رہے ہیں، اور ان کی شورا ہو رہی ہے، وہ شورا کی رائے 12 ہوگی یا امیر کی ہوگی، سوچک. ہماری 1300 برس کی تاریخ جو ہے اس میں کہیں بھی اس کی آپ مثال نہیں نکال سکتے. یہ سب انگریز آیا ہے تو یہ نظام آیا ہے. وہاں کیا بیٹھ آؤ، من انصاری اللہ، مجھے اللہ کا یہ کام کرنا ہے، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ Who wants to join hands with me? یہ بیعت ہوتی ہے. بیعت اخبہ اولا، بیعت اخبہ ثانیہ، بیعت رضوان، پھر بیعت خلافت، پھر بیعت ملوکیت، پھر بیعت تزکیہ. پھر جب کلونیلزم آ رہا تھا تو ریزسٹنس موومنٹ جتنی اٹھی وہ بیعت کی بنیاد پر اٹھی. مہدی سوڈانی بیعت کی بنیاد پر، سنوسی لیبیا میں بیعت کی بنیاد پر، عبدالقادر جزائری بیعت کی بنیاد پر، امام شامل چچنیا میں بیعت کی بنیاد پر، اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بیعت کی بنیاد پر. یہ ہے نظام، اس نظام کی بنیاد پر جماعت تھا. اور یہ جماعت اگر کافی ہو جائے، اگر تھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے جب تک کہ سفیشنٹ نمبر نہ ہو. حضور نے پہلے دن جنگ نہیں شروع کی، بلکہ 12 برس مکے میں حکم کیا تھا کہ مسلمانوں اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، خدا کے لیے حاصل کیجئے، پڑھیے. مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کو طلب مطلوب ہوتی ہے آپ امریکہ سے منگوا لیتے ہیں. یہ تو پھر بھی لاہور شریف بہت قریب ہے. منہج انقلاب نبوی کیسے انقلاب برپا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اہم ترین نسخہ کیا تھا؟ 12 برس مکے میں کیا حکم تھا کہ چاہے تمہیں ٹکڑا اڑا دیا جائے، چاہے تمہیں کباب بنا دیا جائے، یو کین ناٹ ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس. حباب بن الارض کو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے ہنگارے بچھا دیے گئے. اب کہا کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ. پیٹ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ سوچئے جسے نظر آ رہا تھا کہ مجھے تو یہ زندہ کو کباب بنانے والے ہیں، اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو برسایا نا. ڈیسپریٹ آدمی ایسے تو نہیں پڑتا، ناٹ الاؤڈ، اجازت نہیں. یہ دو میاں بیوی بی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے رونا آ جاتا، تذکرہ کرنا مشکل. جوان بیٹے عمار کو سامنے ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور ابو جہل نے کہا ننگا کر دو اس کی ماں کو اس کے سامنے. آنکھوں میں ہاتھ، اس نے انہیں مارا ہے، جب اس نے جلایا ہے، پھر آخر تک آ کر کہا دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک مورتی تھی. ایک دفعہ کہتا سمیا کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، یہ کچھ ہے، یہ نہیں، اور تھوک دیا انہوں نے اس مورتی کے اوپر. اس پر جو غصے میں آیا ہے جو جلا کر نیزہ اٹھا کر شرمگاہ میں مارا، اور حضور گزرتے تھے پاس سے اور کیا کہتے تھے، اس میں روح ہوں یا اعلی یاسر فن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ابھی مہینہ ختم ہوا ہے، تقریریں آپ نے سنی ہوگی سیرت کی، کسی نے یہ سیرت سنائی آج تک؟ آپ کی آنکھوں کا حسن، آپ کی زلفوں کا حسن، آپ کی کملی کے حسن، یہی ہے، یہ تو کسی نے بتایا. 3 سال کی قید، اور قید راشن کے ساتھ نہیں، فاقے کے ساتھ. ہمارے تو جیل میں کوئی جاتا ہے کھانے کو تو ملتا ہے، سی کلاس والوں کو بھی ملتا ہے، اور اے بی والے تو آتے ہیں ایسے جیسے کوئی صحت افزا مقام پر رہ کر آئے، جان بنا کر آتے ہیں جیل سے. وہاں کیا تھا، 3 سال ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا پورے بنی ہاشم کو، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پیرا، ادھر بھی پیرا، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حرم میں ٹپٹاتے ہیں تقسیم. اس مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے گزر کر دین قائم ہوا، پھر غالب ہوا، جال حق کو ازا کر باتیں. لیکن یہ ہے فرض، کر دینا فرض نہیں ہے. جو مسلمان اس جد و جہد سے خالی ہے مومن ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. مسلمان ہے، میں اسے کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. یہ جد و جہد اگر نہیں ہے تو مومن نہیں ہو، نہیں ہو، نہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.